الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. پچھلے کچھ دنوں سے ہماری جو دین اسینشلز فار مین کلاس ہے اس میں سورہ حشر کی تفسیر چل رہی ہے. سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں بتائیں. کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, یعنی جو پھلوں کی مٹھاس ہوتی ہے, پھلوں کی خوبصورتی ہوتی ہے, تو ان کو کھا کر کے انسان کو پتہ لگتا ہے کہ وہ درخت کتنا اچھا ہوگا, کتنا عمدہ درخت ہوگا کہ جس کے پھل اتنے اچھے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں تو ہمیں اللہ تعالی سے براہ راست قرآن مجید کے اندر ان کی ثنا ملتی ہے, ان کی تعریفیں ملتی ہیں, لیکن جہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے ہیں وہیں قرآن جا بجا اپنے حبیب کی صحابہ کی تعریفوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بھرا ہوا ہے. تو صحابہ کی بھی ایک سے ایک باتیں ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہیں اور حدیث کی کتابوں میں پھر ان کی تفصیلات ملتی ہیں. تو سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ اس واقعے کا کہ جبکہ قبیلہ بنو نظیر جو یہود کا ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ سے تقریباً 2 میل دور, 2 کلومیٹر دور ان کا قلعہ تھا, تو ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا لیکن انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. تو ان کو حکم دیا گیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ, تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کری ہے, معاہدے کو توڑا ہے, تو اس کی سزا تمہیں یہ ملے گی کہ تم جلا وطنی کرو, وطن سے نکلو. تو وہ سارے کے سارے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے, کوئی خیبر منتقل ہو گیا, کوئی شام منتقل ہو گیا, اور ان کے جتنے اموال تھے ان میں سے کچھ تو ان کو لے جانے کی اجازت دے دی گئی کہ جتنا تم ایک اونٹ کے اوپر لاد سکتے ہو اتنا تو ہر بندہ لے جا سکتا ہے, ایک ایک اونٹ کیمل لوڈ, لیکن اس کے علاوہ سب کو چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو وہ مال جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ مال میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ثوابدید پر پھر اس مال کو تقسیم فرمائیں گے. یعنی یہ بیت المال یہ مال غنیمت کی طرح سے تقسیم نہیں ہوگا کیونکہ اس جنگ کے اندر کوئی لڑائی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی, بلکہ بغیر لڑائی کے ہی ان کے اموال مسلمانوں کو مل گئے تھے. تو اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے مہاجرین اور انصار کے فضائل بیان کیے کہ مہاجرین کون لوگ تھے کہ جو کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ تعالی کے راستے میں مدینہ منورہ منتقل ہو گئے تھے. للفقراء المہاجرین کہ یہ جو مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا ہے تو اس میں حصہ جو ہے وہ مہاجرین فقراء کے لیے بھی ہے. الذین اخرجوا من دیارہم کہ جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا, وہ اموالہم اور ان کے اموال سے محروم کر دیا گیا تھا, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اس حال میں وہ نکلے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتے ہوئے. وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے وَيَنْصُرُونَ اللَّهُ وَرَسُولًا، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہوئے، مدینہ منورہ آئے تھے۔ یہ کیا مدد کریں گے، ان کے پلے تو کچھ تھا ہی نہیں، اپنی جانیں بچا کر کے بھاگ کے آئے تھے مکہ مکرمہ سے، سب کچھ ان کا جو ہے وہ کافروں نے قبضہ کر لیا تھا۔ امیر کبیر ہوتے تھے مکہ مکرمہ میں، لیکن مدینہ منورہ آ کر کے فقیر ٹھہرائے گئے، صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اپنے قرآن کے اندر ان کو فقیر کہہ رہا ہے کہ تمہارا جتنا مال تھا یہ اب تمہارا نہیں رہا، ان کافروں نے تمہارے مال پر قبضہ کر لیا۔ بے شک اس کو تم ناجائز قبضہ کہو یا جیسا بھی قبضہ کہو، لیکن وہ سارا کا سارا مال تمہارے قبضے سے نکل گیا ہے اور تم فقیر ہو چکے ہو۔ لیکن اسی آیت کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فقیر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پلے اب کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے آئے، مدد کرتے ہوئے آئے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی حاجت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کسی مدد کی، اور وہ بھی انسانوں کی مدد کی؟ ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے حال ہاتھ میں ہے کیا؟ جو کہتے ہیں نا پدی نہ پدی کا شوربہ، تو اس پدی نہ پدی کے شوربے نے اللہ رب العزت کی مدد کرنی ہے؟ نہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی مدد کر سکیں، اللہ کے رسول کو بھی ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے اپنے رسول کی مدد کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں اپنی جانوں کو اپنے مالوں کو قربان کرنے والوں کی ایسی قدر کرتے ہیں، یہ قدردانی اللہ تعالیٰ کی، کہ ان کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کری، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ینصرون اللہ ورسولہ اولئک ہم الصادقون، یہی ہیں جو کہ سچے ہیں، اگر یہ سچے نہیں ہیں تو پھر اور کون سچا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ان صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سچے نہیں ہیں تو دنیا میں اور کوئی سچا کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اولئک ہم الصادقون، یہی ہیں سچے لوگ، یہی ہیں صدیقین لوگ۔ اس کے آگے انصار کی تعریفیں فرماتے ہیں، یہ تو مہاجرین کی تعریف ہو گئی اس آیت کے اندر، اور اب انصار کی تعریف فرماتے ہیں کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، کہ جن لوگوں نے مدینہ منورہ کے اندر ٹھکانہ پکڑا تھا، یہ لوگ مدینہ منورہ بہت پہلے منتقل ہو گئے تھے، کئی سو سال پہلے یمن سے ہجرت کر کے یہ مدینہ منورہ منتقل ہوئے تھے۔ تو مدینہ منورہ میں انہوں نے اپنے گھروں کو بہت پہلے بنا لیا تھا، والایمان، اور انہوں نے ایمان میں بھی اخلاص پیدا کر لیا تھا۔ اس کی تفسیر بنتی ہے کہ ایمان بھی انہوں نے اخلاص کے ساتھ پکا کر لیا تھا، اس کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لیا تھا اور جما لیا تھا اپنے آپ کو۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آنے والے مہاجرین کے آنے سے پہلے یہ مدینہ منورہ کو دار الایمان والہجرہ بنا چکے تھے کہ اس کے اندر اب ہجرت کر کے مسلمان آئیں گے مکہ مکرمہ سے۔ تو ان کی تعریف میں اس طرح سے بیان کرنے، اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے کہ انہوں نے ایمان میں اخلاص اختیار کر لیا تھا، اور آگے فرماتے ہیں یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، کہ یہ جو انصار تھے مدینہ منورہ کے اندر، ان کا حال یہ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ محبت کرتے تھے ان لوگوں سے کہ جو ہجرت کر کے ان کی طرف مکہ مکرمہ سے آئے تھے۔ اب مکہ مکرمہ سے جو لوگ آئے تھے، غریب، مفلس، لٹے پٹے لوگ، صرف اپنی جانیں لے کر کے آئے تھے، اکثر اموال تقریباً سبھی جو ہے وہاں پہ چھوڑ کر کے آئے تھے، بالکل فریش سٹارٹ کرنے کے لیے آئے تھے اپنی زندگی کو، بیوی بچوں کو بھی کوئی لے کر کے آیا، کوئی چھوڑ کر کے آیا۔ تو انسانی معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس طریقے سے ایک ماس مائگریشن ہوتی ہے کسی جگہ پر، تو وہاں کے رہنے والے لوگ ان لوگوں کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے آ گئے، اب انہیں ہمیں اپنے پاس سے کھلانا پڑے گا، اپنے پاس ان کو ٹھکانہ دینا پڑے گا، یہ ہماری اکانومی کے اوپر بوجھ بنیں گے۔ تو چلو کچھ دن کی بات ہو تو پھر بھی انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کو اپنے دل سے قبول نہیں کرتا. بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایسے آئے ہوئے مہمان جن کو ہم کہتے ہیں نا اردو زبان میں کہ ایک دن مہمان، دوسرے دن مہمان، اور تیسرے دن بلائے جان. وہ بلائے جان بن جاتا ہے تیسرے دن کہ بھئی یہ جاتا کیوں نہیں ہے، کب جائے گا یہاں سے، تاکہ میں اپنی زندگی کو واپس نارملسی کے اوپر لے کر کے آؤں. میری زندگی کی ترتیب خراب ہو گئی ہے، ہر چیز الٹ پلٹ ہو جاتی ہے جب اس طریقے سے مہمان آ جائیں، اور مہمان بھی ایک دو نہیں، اتنی بڑی تعداد میں مہمان آ جائیں کسی جگہ کے اوپر کہ صرف گھر کا معاملہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کا نظام جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو برداشت کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ کو، اپنے نبی کے صحابہ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے نہ صرف ان لوگوں کو برداشت کیا تھا، ان لوگوں کو اپنے اموال کے اندر حصہ دیا تھا، بلکہ انسانی طبیعت کے بالکل برخلاف جا کر کے یہ ان لوگوں سے محبت کرتے تھے. یہ کوئی ہم جیسا شخص تعریف میں جو ہم زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں کہ کوئی ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہم نا اس کی خوب تعریفیں کرتے ہیں، خوب جو ہے وہ بڑے بڑے لمبے چوڑے قسم کے اشعار کہتے ہیں اور قصیدے کہتے ہیں اس کی، لیکن ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کہنے کی باتیں ہیں، یہ بس ذرا جب تعریف کریں تو ذرا دل کھول کے تعریف کریں، تو ہمیں اصل تو حال پتہ نہیں ہوتا، ہم ذرا لفاظی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، زمین آسمان کے قلابے جس کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پر کون تعریف کر رہا ہے؟ یہاں پر پروردگار تعریف کر رہا ہے جو کہ جھوٹ نہیں بولتا. پروردگار جھوٹ نہیں بولتا، پروردگار ایسا عالم الغیب ہے کہ ظاہر اور باطن ہر چیز کو مکمل جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. کسی کے دل کے حالات، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ جو دلوں نے چھپایا ہوا ہے اور جو آنکھوں کی خیانت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. تو ایسا عالم الغیب جب تعریفی سرٹیفکیٹ دیتا ہے کسی کو تو یہ 100% پکی اور ٹھکی بات ہوتی ہے، اس کے اندر مبالغہ نہیں ہوتا، چھوٹ کی آمیزش نہیں ہو سکتی اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ان صحابہ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ یہ آنے والے مہاجرین سے محبت کیا کرتے تھے، اور دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا. تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کیفیت کے اوپر فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں سے تنگ آنا تو دور کی بات، ان کو برداشت کرنا تو دور کی بات، یہ ان سے محبت کیا کرتے تھے. اور اس کے آگے، اس سے بھی بڑھ کر کے بات فرمایا، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا، کہ یہ جو مہاجرین آ رہے تھے تو ان مہاجرین اور انصار میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کر دی تھی. تو مواخات کیا تھی؟ کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تھا، اور ان کو جو ہے وہ چیزیں دیا کرتے تھے، ان کو چیزیں دی جاتی تھیں، ایکسٹرا اموال دیے جاتے تھے، حتیٰ کہ جب یہ بنو نظیر اور بنو قینقاع کے اموال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے ایک سردار تھے ثابت بن قیس، ان سے کہا کہ اپنے لوگوں کو بلوا لو. تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اپنے قبیلے اوس کے لوگوں کو بلواؤں یا دوسرے قبیلے انصار خزرج کو بھی بلوا لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سب کو بلوا لو، سارے انصار کو بلوا لو. جب سارے انصار جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو نظیر کے اموال آپ لوگوں کو دیے ہیں، یعنی مسلمانوں کے حوالے کیے ہیں. ایکچولی حوالے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے تھے، لیکن نبی علیہ السلام اس طرح فرما رہے ہیں کہ بھی مسلمانوں کے حوالے کیے ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو میں ان اموال کو مہاجرین اور انصار سب میں تقسیم کر دوں، سب میں ایکول تقسیم کر دوں، اور مہاجرین بدستور سابق آپ کے مکانوں میں رہائش پذیر رہیں، اس لیے کہ جو بھائی بھائی بنائے گئے تھے تو ان کو انصار نے اپنے مکانوں کے اندر رکھا تھا. مشہور بات ہے کہ باقاعدہ اپنے گھر کے افراد بھی ان کے حوالے کر دیے تھے، پردے کے بھی احکام اس وقت تک نہیں آئے تھے، یہ شروع کی بات ہے بالکل، تو اپنے گھروں میں ان کو رکھا تھا. تو امیر صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان اموال کو سب کے درمیان تقسیم کر دوں، اور جیسے یہ لوگ پہلے آپ کے گھروں میں رہ رہے ہیں تو ویسے ہی آپ کے گھروں میں بدستور رہتے رہے، اور اگر آپ چاہیں تو ایسا کیا جائے کہ یہ بے گھر لوگ ہیں، آپ کے گھروں میں تو یہ آپ کے احسان لے کر کے رہ رہے ہیں نا، اصل میں تو یہ بے گھر لوگ ہیں اور بے زر لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی مال و زر تو ہے نہیں، تو یہ اموال صرف ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں اور یہ لوگ پھر آپ کے گھروں کو چھوڑ کر کے اپنے اپنے گھر بسا لیں. اب ان کے پاس اتنا مال آ جائے گا کہ یہ اپنے گھر بنا سکیں گے، ورنہ اس سے پہلے ان کا کیا حال تھا کہ گھر کی دیواریں بنانے کا، چھت بنانے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، اتنا ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے تھے، یہ زمین کے اندر گڑھا کھود کر کے اپنے آپ کو سردی سے بچایا کرتے تھے، زمین میں گڑھے کھود کر کے، اتنی غربت اور افلاس تھی. تو انصار نے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی تھی. تو فرمایا کہ اگر یہ مال صرف ان میں تقسیم کر دیے جائیں تو یہ آپ کے گھروں سے نکل آئیں، اپنے گھر بنا لیں. تو اس سوال کے اوپر انصار کے دو سردار کھڑے ہو گئے، حضرت سعدین رضی اللہ تعالی عنہما، دو سعد، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رائے یہ ہے کہ یہ سب اموال بھی صرف ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کیے جائیں اور وہ بدستور ہمارے گھروں میں بھی رہیں، ہمارے گھروں سے نکلے بھی نہیں، اور سارے اموال آپ ان کو دے دیں. جب ان دونوں نے یہ بات کہی تو جتنے انصار وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب نے تائید کے اندر، جیسے کہتا نا ہاں 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 ہم بھی تیار ہیں اس کے لیے، اس طرح کی ایک آواز اٹھی، ہم سب تیار ہیں اس کے لیے. تو ایسے لوگ تھے کہ ان کو مال دیے جا رہے تھے، انصار کو کچھ نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن یہ اس کے اوپر بالکل اپنے دلوں کے اندر تنگی محسوس نہیں کرتے تھے. اب اگر ہم سوچیں تو یہ کس کی کیفیت ہوتی ہے کہ جو کہ کسی اور کو دے اور اس کے دل کے اندر بالکل تنگی نام کی کوئی چیز نہ آئے، بلکہ خوشی آئے، خوش ہو وہ کسی دوسرے کو کھاتا ہوا دیکھ کر کے. یہ کیفیت ہوتی ہے ماں کی، یہ ماں کی کیفیت ہوتی ہے اپنی اولاد کے بارے میں، کہ ماں وہ واحد شخصیت ہوتی ہے کہ جو کہ اپنی اولاد کو کھلاتی ہے، خود بھوکا رہتی ہے اور اس کے اوپر خوش ہوتی ہے اپنے اولاد کو کھاتا دیکھ کر کے. وہ اپنی اولاد کو سلاتی ہے، سلانے کی کوشش کرتی رہتی ہے، ساری ساری رات جاگ رہی ہوتی ہے، بچہ رو رہا ہوتا ہے، یہ جاگ رہی ہوتی ہے اور بچہ سو جاتا ہے، اس کی نیند خراب ہو چکی ہوتی ہے. اب یہ بیچاری لیٹتی بھی ہے تو اس کو نیند نہیں آتی، لیکن یہ اس بات پر خوش ہو رہی ہوتی ہے تو چلو کم از کم میرا بچہ تو سو گیا نا، کیا ہوا میں بعد میں اپنی نیند پوری کر لوں گی. یہ اپنے حصے کی چیزیں جو ہیں اپنے بچوں کو دیکھ کر کے خوش ہوتی ہے. یہ والی کیفیت ان انصار صحابہ کو حاصل ہوئی تھی کہ دیا جا رہا ہوتا تھا مہاجرین کو اور یہ اس کے اوپر خوش ہوا کر رہے ہوتے تھے، خوش ہو رہے ہوتے تھے. کیا تربیت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی، کیا عجیب لوگ تھے. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نا ان کی مزید ایک صفت بیان فرماتے ہیں، وَيُؤْسِرُونَ اسی کے اندر وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ جو لوگ تھے یہ اپنی جانوں کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اگرچہ کہ یہ خود بھی بھوکے ہوتے تھے، مفلس ہوتے تھے، پاورٹی اسٹرک ہوتے تھے، لیکن پھر بھی یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے. تو یہ ان کی صفت ہوتی تھی. اب یہ ایثار کیا چیز ہوتی ہے؟ ایثار کی تفسیر میں حضرت لکھتے ہیں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ اپنی معروف قرآن کے اندر کہ یہ ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو اپنے اوپر فوقیت دینا، اپنی خواہشات کے اوپر بھی اور اپنی ضروریات کے اوپر بھی فوقیت دینا. لفظی معنی اس کے یہ ہوتے ہیں، ترجیح دینا کسی بھی چیز کو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن تم ترجیح کس کو دیتے ہو؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اثر یؤثر ایثارا، ترجیح دینا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انصار کے بارے فرما رہے ہیں کہ یہ مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے، اپنے ضرورتوں کے اوپر بھی، اپنی خواہشات کے اوپر بھی. تو اس کے اوپر پھر مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے ان کے واقعات نقل فرمائے ہیں، ان چند واقعات کو آپ کے سامنے رکھ کر کے پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مسافر آیا، ایک باہر کا شخص آیا اور اس نے آ کر کے اپنی ضرورت بیان کری کہ ابھی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ رہنے کے لیے ٹھکانا چاہیے، کھانے کے لیے کھانا چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنی تمام ازواج مطہرات کو ایک ایک کر کے پیغام بھیجا کہ اگر گھر کے اندر کچھ ہے بھیج دیں. ہر جگہ سے جواب آیا، ہر گھر سے جواب آیا، ہمارے گھروں کے اندر پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے گھروں کا حال تھا. جب ہر جگہ سے جواب آ گیا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں موجود صحابہ سے پوچھا کہ بھئی آپ میں سے کوئی ہے جو کہ ان کی مہمان نوازی کر لے؟ تو پھر ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں ان کی مہمان نوازی کروں گا. وہ ان کو لے کر کے اپنے گھر گئے، بیوی سے پوچھا کہ بھئی ان کو کھانا کھلانا ہے. تو بیوی نے جواب دیا کہ ہمارے گھر میں تو صرف اتنا کھانا ہے کہ جو کہ ہمارے اپنے بچوں کے لیے کافی ہوگا، اور اس سے زیادہ نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ تم بچوں کو کسی طریقے سے بہلا پھسلا کے سلا دو، اور پھر جو کھانا بچوں کے لیے تھا وہ ان کے سامنے رکھ دینا، اور جب یہ کھانا شروع کرے نا تو کسی بہانے سے بغیر کچھ کہے ہوئے، جھوٹ بولے بغیر، ایسے ہی ان کو پتا بھی نہیں لگے، تم چراغ کو بجھا دینا تاکہ کمپلیٹ اندھیرا ہو جائے. اس زمانے میں اسٹریٹ لائٹس وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، تو کمپلیٹ اندھیرا ہو جائے تاکہ یہ جب کھائے نا تو ان کو پتا نہ لگے کہ ہم نہیں کھا رہے ان کے ساتھ، بلکہ یہ صرف اکیلے کھا رہے ہیں. تو بیوی نے ایسے ہی کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مہمان یہ سمجھتا رہا کہ بھائی جو میزبان ہے وہ بھی کھانا کھا رہے ہوں گے، تو وہ بھی ہاتھ چلاتے رہے اور کھانا کھاتے رہے. اندھیرے کے اندر سامنے کھانا رکھا ہوا تھا، پورا پیٹ بھر کے انہوں نے کھانا کھا لیا. ان میاں بیوی نے بھی کچھ نہیں کھایا، ان کے بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا. جب صبح کو نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی اس کے اوپر. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. بظاہر بہت آسان سی چیز لگتی ہے، پڑھ کر کے ہم گزر جاتے ہیں، لیکن کوئی اپنے اوپر کر کے تو دکھائے نا. یہ اپنے بچوں کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر ترجیح دے کسی اور کو. اس سے بھی بڑھ کر کے جو واقعہ ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی تہذیب پیش نہیں کر سکتی، کوئی کلچر، کوئی معاشرہ پیش نہیں کر سکتا، جنگ یرموک کا مشہور واقعہ کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جنگ کے بعد اپنے کزن کو تلاش کرتا ہوا نکلا کہ بھئی کہیں نظر نہیں آ رہے تو شاید زخمیوں میں یا شہیدوں میں پڑے ہوئے ہوں گے، تو اگر وہ زندہ ہوں گے تو ایسی گرمی کے اندر لوگوں کو پیاس لگتی ہے، تو میں اپنے ساتھ پانی لے کر کے گیا کہ ان کو پانی پلا دوں گا. تو جب میں ان کے پاس پہنچا، مجھے وہ مل گئے، تو میں نے ان کو پانی پلانے کی جب کوشش کری تو برابر سے آواز آئی، یا آتش العطش العطش، پیاس پیاس. تو انہوں نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ مجھے نہیں پلاؤ، اس کو جا کر کے پلا دو. حالانکہ جو زخمی اس زمانے میں ہوتے ہوں گے، بلکہ آج کے دور کے اندر بھی جنگوں میں جو زخمی ہوتے ہیں، کیا حشر ہوتا ہوگا ان کا. تلوار کہیں پڑتی ہے تو پوچھ کر کے پڑتی ہے کہ میں اس جگہ کے پڑوں کے اوپر پڑوں تاکہ آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو. تلوار تو انسان اندھا دھن چلا رہا ہوتا ہے، وہ تو کسی کا سر بھی کاٹ سکتی ہے، کسی کے کان بھی کاٹ سکتی ہے، کسی کے آنکھوں کے اوپر بھی لگ سکتی ہے، کسی کا ہاتھ کر سکتا ہے، کسی کا پیٹ کر سکتا ہے، کسی کا پیر کر سکتا ہے، کچھ پتا نہیں کہاں جا کر کے وہ تلوار لگے گی. پھر تلوار کے اوپر تیر چل رہے ہوتے تھے، وہ تیر بھی پوچھ کر کے نہیں لگتے تھے کہ جی میں آپ کے ایسی جگہ پہ لگوں جہاں پہ آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو. جہاں لگنا ہوتا تو لگتے تھے، اللہ کی مرضی جہاں ہوتی تھی. کہاں گھس رہے تیر؟ پھر اس کے اوپر نیزے ہوتے تھے، ان نیزوں سے مارا جاتا تھا، اور یہ نیزے کتنے بھاری ہوتے تھے، اور ان کے آگے جو ان کا پھل ہوتا ہوگا کتنا شارپ پھل ہوتا ہوگا کہ جب یہ کسی کے انسان کے بدن پہ لگتے ہوں گے تو اس کے اندر پیوست ہو جاتے ہوں گے، اور اس کا اپنا وزن کتنا ہوگا. یعنی ہم جن زخمیوں کی بات کر رہے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. یہ وہ زخمی تھے اور پیاس کی شدت سے پکار رہے تھے، اور کوئی ان کو آ کر کے پانی دینے والا تھا تو کہتے تھے کہ نہیں، مجھے مت پلاؤ، اس کو پلا دو جس کی ابھی آواز آئی ہے. تو انہوں نے دوسرے شخص کے پاس بھیج دیا. جب دوسرے کو پلانے کے لیے گئے تو تیسرے کی آواز آئی، وہ بھی پیاس پیاس پکار رہا ہے. انہوں نے بھی خود نہیں پیا بلکہ تیسرے کے پاس بھیج دیا. تیسرے کے پاس پہنچے، چوتھے کی آواز آئی، وہ بھی پیاس پیاس پکار رہا تھا. انہوں نے بھی خود پانی نہیں پیا، چوتھے کے پاس بھیج دیا. چوتھے نے کہا، چوتھے کے پاس بالکل یہی معاملہ. اب دیکھیں دنیا جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. اس دنیا کے اندر اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا. کوئنسیڈنس کوئی چیز نہیں ہوتی اس دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ از ان کنٹرول, دیر از نو سچ تھنگ ایز کوئنسیڈنس. اللہ تعالیٰ یہ ڈراما سیٹ کر رہے ہیں اپنے نبی کے صحابہ کی شان بیان کرنے کے لیے, یہ ڈراما سیٹ کر رہے ہیں کہ ایک کے پاس جاتے ہیں دوسرا پکارتا ہے, دوسرے کے پاس جاتے ہیں تیسرا پکارتا ہے, تیسرے کے پاس جاتے ہیں چوتھا پکارتا ہے, چوتھے کے پاس جاتے ہیں پانچواں پکارتا ہے, پانچویں کے پاس جاتے ہیں چھٹا پکارتا ہے, چھٹے کے پاس جاتے ہیں ساتواں پکارتا ہے. ان چھ کے چھ حضرات میں سے ایک نے بھی پانی نہیں پیا بلکہ اگلے بندے کے پاس بھیج دیا. ساتویں کے پاس پہنچتے ہیں وہ پہلے ہی انتقال فرما چکا ہوتا ہے. اس کے بعد بھاگے بھاگے اپنے کزن کے پاس جاتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہے تو ان کو پلا دوں, وہ بھی انتقال فرما چکے ہوتے ہیں. پھر دوسرے کے پاس آتے ہیں, وہ بھی سارے کے سارے شہید ہو چکے تھے, ایک نبی پانی کا گھوٹ نہیں پیا. ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر مراقبہ کر کے بیٹھے نا, تصور میں ذرا سوچیں کہ کیا منظر ہوگا, کیا کیفیت ہوگی ان حضرات کی, اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دی ہوگی, تو یہ الف لیلہ کی کہانیوں سے زیادہ حیرت ناک قسم کی چیز محسوس ہوگی. یہ تصور نہیں کر سکتے ہم, ان امیجنیبل حالات ہیں ان لوگوں کے. تو اس کو اظہار کہتے ہیں, خود اس کے مستحق ہوتے ہیں, خود اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں, لیکن دوسرے کو اس کے اوپر ترجیح دے دیتے ہیں. اس طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں. حضرت نے اس طرح کے کئی واقعات اور بھی لکھے, وقت اگر اور ہوتا تو سارے آپ کے سامنے بیان کرتے. تو یہ ایثار جو ہے یہ ایمان والوں کی ایک صفت ہوتی ہے, دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا. ایثار کے بارے میں بہت اہم بات یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے بغیر کوئی معاشرہ اچھا نہیں بن سکتا. ایک صحت مند اور پرامن ایسا معاشرہ بننے کے لیے ایثار ضروری ہے. یہ آپس میں رکھنے والی ایک صفت ہے. پچھلے دنوں کئی حضرات سے بات ہوئی تو ہم نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ تعالی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے بندے کا, تو اس میں گارنٹی کی کیا شرط ہے, سکس یعنی سکسس کی کیا گارنٹی ہے اللہ تعالی کے ساتھ معاملے. کیا آپ زیادہ عبادت کرنے والے ہوں, کیا آپ زیادہ تسبیح پھیرنے والے ہوں, کیا آپ زیادہ حج عمرہ کرنے والے ہوں تو آپ سکسیسفل ہو جائیں گے. کیا گارنٹی کی شرط ہے کہ اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق میں کوئی انسان کامیاب ہو جائے. تو کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, لیکن پھر سمجھایا کہ جو شرط آف گارنٹی آف سکسیس ہے نا, شرط آف سکسیس, کنڈیشن آف سکسیس اللہ تعالی کے ساتھ معاملے میں, وہ ہے خشیت, ڈرتے رہنا, کرتے بھی رہنا اور ساتھ ساتھ ڈرتے بھی رہنا. یہ خشیت وہ صفت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ مجھ سے ڈرتے رہتے ہیں ان کو میری رضا نصیب ہوتی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذالک من خشی ربہ, کہ جو کہ اپنے رب کے ساتھ خشیت اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا, اور رضا جو ہے وہ سکسس ہے, اللہ تعالیٰ کی رضوان یہ سکسس ہے. تو خشیت جو ہے وہ ہمارے ورٹیکل نسبت, ورٹیکل تعلق کے اندر گارنٹی آف سکسس ہے. جو ہمارا ہوریزونٹل تعلق ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ, اس کے اندر گارنٹی آف سکسس کیا ہوتی ہے, تو اس کے اندر بات ہوئی تھی کہ تحمل مزاجی, یہ گارنٹی آف سکسس ہوتی ہے. لیکن بعد میں اللہ نے اس کی تھوڑی اور تفصیل کھولی کہ جو تحمل مزاجی ہوتی ہے نا, یہ ہوریزونٹل ریلیشن شپس کے اندر بھی تھوڑی سی ڈفرینسز ہوتے ہیں. جو آپ کے سطحی تعلقات ہوتے ہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ, تو اس میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہوتی ہے نا, کیونکہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کئی جہتوں پر ہو سکتا ہے. ایک جہت یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ اوپر والے ہیں, آپ سینئر ہیں, آپ بڑے ہیں, اور آپ اپنے سے چھوٹے انسانوں کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں, جیسے ٹیچر ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلق, پیر ہیں مریدوں کے ساتھ تعلق, والدین میں سے ہیں اولاد کے ساتھ تعلق، باس ہیں، امپلائیز کے ساتھ تعلق، رپورٹیز کے ساتھ تعلق، تو یہ بھی ایک پیئر ٹو پیئر تعلق ہی ہے، لیکن یہ اپنے نیچے والے انسانوں کے ساتھ تعلق ہے. اس کے اندر گارنٹی آف سکسس کیا ہوتی ہے؟ تحمل مزاجی، فوربیئرنس. لیکن ایک اور تعلق ہوتا ہے اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ تعلق، پیئر ٹو پیئر، اپنے برابر والوں کے ساتھ. جیسے مینیجر صاحب تو اوپر والے ہیں نا، رپورٹیز کا آپس میں بھی تو تعلق ہوتا ہے نا، امپلائیز کا آپس میں بھی تو تعلق ہوتا ہے نا، شاگردوں کا آپس میں بھی تو تعلق ہوتا ہے نا، مریدوں کا آپس میں بھی تو تعلق ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے بھائی بہنوں کا آپس میں بھی تو تعلق ہوتا ہے نا. تو یہ جو تعلق ہوتا ہے اس کے اندر گارنٹی آف سکسس کیا ہے؟ کہ ایک اچھا اچھا معاملہ بنے، ایک اچھا نظام بن کر کے سامنے آئے اور فائدہ ہو رہا ہو سب کو. اس کے لیے ایثار از دا گارنٹی آف سکسس. ایثار کے بغیر یہ معاشرہ پنپ نہیں سکتا. کوئی بھی ایفرٹ ہو، کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ ایک گھر کے لیول کی آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ ملکی لیول کی آرگنائزیشن ہو، کوئی سیاسی تنظیم ہو، کوئی مذہبی تنظیم ہو، جیسی بھی ہو، اگر اس کے ورکرز کے درمیان ایثار نہیں ہوگا، گیو اپ کر دینے والی صلاحیت نہیں ہوگی، اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا اگلے بندے کی خاطر، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کمپرومائز کرنا، اپنی ڈیمانڈز کو چھوڑ دینا، جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ انٹیٹی چل نہیں سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی. چاہے ملکی نظام ہو، چاہے گھر کا نظام کیوں نہ ہو، شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات ڈیمانڈنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہیں چل سکتے. اگر شوہر ڈیمانڈنگ ایٹیٹیوڈ رکھے گا بیوی سے تو یہ کبھی بھی کامیاب ریلیشن شپ نہیں بن سکتی. اسی طریقے سے اگر بیوی ڈیمانڈنگ ایٹیٹیوڈ رکھے گی شوہر سے تو یہ کبھی بھی کمانڈنگ کی سکسیسفل ریلیشن شپ نہیں بن سکتی. اس کے اندر ایثار کی ضرورت پڑتی ہے، دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی ایکسپیکٹیشنز کو، اپنی ڈیمانڈز کو قربان کرنا پڑتا ہے. یہ ایثار ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک گھرانہ خوش ہوتا ہے، محبتوں والا گھرانہ بنتا ہے، الفتوں والا گھرانہ بنتا ہے. اور یہ وہ گھرانہ بنتا ہے کہ جس کے اندر جو اولادیں ہوتی ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، یہ اچھے انسان بن کر کے آگے بڑھتے ہیں. لیکن اگر یہ چیز نہ ہو تو گھرانہ کبھی بھی اچھا نہیں بن سکتا. اور اس کا فوراً سب سے پہلا اثر جو ہے وہ اولاد کے اوپر پڑتا ہے. اولاد کی نیڈز ہوتی ہیں، فزیکل نیڈز ہوتی ہیں، ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں، اسپرچل نیڈز ہوتی ہیں. یہ ایموشنل نیڈز، اسپرچل نیڈز، فزیکل نیڈز، یہ وہ والدین کبھی بھی اچھی طریقے سے فلفل نہیں کر سکتے جن کو اپنی پڑی ہوئی ہو. مجھے میرے حقوق کیوں نہیں مل رہے؟ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ میں تو سب کچھ ٹھیک کرتا ہوں. یا وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو سب کچھ ٹھیک کرتی ہوں، تو پھر میرے ساتھ پھر اچھا معاملہ کیوں نہیں کیا جا سکتا، کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اگر یہ ایٹیٹیوڈ رہے گا تو انسان انسان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے، کہیں بھی نہیں چل سکتے، کہیں بھی نہیں چل سکتے. ہمارے ایک بڑے واقف کار ہیں، انہوں نے پاکستانی سیاست کے اوپر ایک دفعہ بات کری کہ پاکستانی سیاست میں نا ایک زمانے میں ایک شخصیت ہوتی تھی، اب تو گزر چکی ہیں، ان کا انتقال بھی ہو گیا، وہ نام سیاستدانوں کا تو نام نہیں لے سکتے. لیکن انہوں نے عجیب بات فرمائی، ایک ہوتے تھے مولانا نوابزادہ نصر، نہیں مولانا نہیں، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب. وہ ہر وقت جو ہے نا وہ جوڑتے رہتے تھے دوسرے سیاستدانوں کو، ہر وقت جوڑتے رہتے تھے. تو ان ہمارے جو واقف کار ہیں انہوں نے عجیب بات بتائی، اس لیے کہ ہم تو اس زمانے میں بچے ہوا کرتے تھے، ہم نے بس نام سنا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا یہ ہو کیا رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب جو ہوتے تھے نا، ان کی خاص بات یہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ سکسیسفل رہا کرتے تھے اپنے ایفرٹس کے اندر، کہ یہ خود پیچھے رہا کرتے تھے، دوسروں کو آگے بڑھایا کرتے تھے. ان کے اندر ایثار والی کیفیت تھی،
تو اس وجہ سے نا ان کے ہر وقت لوگ پیچھے لگے رہتے تھے کہ ہر تحریک کے اندر یہ ضرور شامل ہونے چاہیے، اگر یہ ہوں گے تو وہ تحریک کامیاب ہو جائے گی. جیسے ایم آر ڈی کی تحریک، موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، یہی تھی نا. تو اس کے اندر نواب نصرالدین خان صاحب سب سے امپورٹنٹ شخصیت. اچھا، انہوں نے ایک بڑی اہم کلی کھولی کہ یہ جو تھے نا ان کی شخصیت میں یہ اثار آیا کہاں سے تھا، یہ بات مجھے بالکل نہیں پتا تھی. انہوں نے بتایا کہ یہ جو تھے نا نواب نصرالدین خان صاحب، بظاہر تو یہ بالکل دنیا دار لگتے تھے، کلین شیو، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ مجلس احرار والوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، حضرت احمد شاہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، یہ ان جیسے لوگوں کی صحبت پائے ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کے اندر اثار والی کیفیت آئی ہوئی تھی. تو ان کی پالیٹکس بھی بڑی کامیاب ہوتی تھی. تو بالکل اسی طریقے سے نا انڈیویجل لیول کے اوپر بھی ایک معاشرے کی سکسس کے لیے اثار ضروری ہے، لیکن اس اثار کے راستے میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ رکاوٹ یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گیو اپ نہیں کرنا چاہتے، اپنی خواہشات کو اور اپنے نفس کو، اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو ہم نے خود سے جو ہے وہ ڈیولپ کری ہوئی ہوتی ہیں آن آر اون، کتابیں پڑھ پڑھ کر. یہ مصیبت ہے سب سے بڑی، یہ سب سے بڑی مصیبت، کتابیں پڑھ پڑھ کے جو ہم نے دین سیکھا ہوا ہے نا، یہ سب سے بڑی مصیبت. اس کی وجہ سے نا ہم نے اپنے دینی حقوق بنائے ہوئے ہیں. بیڑا غرق، خود غصہ آتا ہے مجھے، معاف کیجئے گا، بیڑا غرق ہو جاتا ہے ہمارا. ہمارے نفسانی حقوق بنے ہوئے ہوتے ہیں، سارے نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن لیبل ان کو ہم نے دین کا دیا ہوا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے یہ کتابوں کے اندر چیزیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کو ہم نے اپنا حقوق بنایا ہوا ہوتا ہے. اور اب چونکہ وہ حقوق، چونکہ دینی حقوق ہوتے ہیں جو کہ حدیث کی کتابوں سے ہمیں ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ ہمیں ہم کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ گاڈ گیون رائٹس، دے آر آور گاڈ گیون رائٹس، یہ تو اللہ نے مجھے حق دیا ہے. اب دوسرا شخص جب میرا حق پورا نہیں کر رہا تو وہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس سے زیادہ گناہگار اور کون شخص ہوگا؟ اللہ نے مجھے یہ حق دیا، وہ کیسے میرا حق نہیں پورا کر رہا؟ بدبخت انسان ہے ایک دم، بیکار انسان ہے ایک دم، گناہگار انسان ہے، میں تو سارا کام ٹھیک کر رہا ہوں. یہ مصیبت کہاں سے آتی ہے؟ یہ کتابی دین کی مصیبت ہے. یہ مصیبت آتی ہے کتابی دین سے. یہ کتابی دین کون سے صحابہ نے کتابیں پڑھی تھیں؟ کون سی کتابیں تھیں؟ اللہ کے ربی نبی نے پورا قرآن سمجھایا تھا، کر کے دکھایا تھا، اور کتابی شکل اس کو پرزرو کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر پہلی دفعہ شروع ہوئی تھی، فار دا پرزرویشن آف دا قرآن. اس لیے نہیں کہ تاکہ اب جو لوگ مسلمان ہوا کریں گے ان کو یہ پرنٹنگ پرنٹڈ بک دے دیا کریں گے، اب وہ پڑھیں گے اور دین کو سمجھیں گے، اس کے اوپر عمل کر لیا کریں گے. اس لیے قرآن کو انہوں نے کمپائل کیا تھا، اس لیے حدیث کو کمپائل کیا تھا، تاکہ جو جاب پر جاب لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں ان کو ہم کتابیں، پیمفلٹس، جس طرح کہ ہم لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، پیمفلٹس کے ذریعے سے حدیثوں کے پیمفلٹ بانٹ دیا کریں گے ان کو، پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ صرف اس کو پرزرو کرنے کے لیے کمپائل کیا گیا تھا، پرزرو کرنے کے لیے پرنٹ کیا گیا تھا، یہ عمل کے لیے نہیں کیا گیا تھا. یہ دین صحبتی دین ہے، اس کے اندر زندہ انسانوں سے اپنی تربیت کروانی پڑتی ہے، زندہ انسانوں سے دین کو سیکھنا پڑتا ہے، تب دین جا کر کے سمجھ میں آتا ہے. کتابوں سے دین نہیں سمجھ میں آ سکتا، ہر چیز نہیں سمجھ میں آ سکتا، اور جو کرتا ہے پھر وہ یہی غلطی کر رہا ہوتا ہے. میرے گاڈ گیون رائٹس، تو ایثار کے بغیر کچھ نہیں چل سکتا، کچھ بھی نہیں چل سکتا. داڑیاں اگا کر کے نا جنت نہیں ملے گی، جبے پہن کر کے اور کالے برقعے یا براؤن برقعے یا گرین برقعے، جیسے برقعے پہن لیں، ان صفات کے بغیر جنت نہیں ملتی. ان صفات کے لیے نا اپنے آپ کو ذرا جھکانا پڑتا ہے، دبانا پڑتا ہے، کسی کی ماننی پڑتی ہے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرنا پڑتا ہے، تب دین آتا ہے. تو صحابہ نے تو یہ سارے کام کیے ہوئے تھے، تو ان کے اندر حقیقی دین آ گیا تھا، اور اس دین کی پھر اللہ تعالیٰ نے خوب تعریفیں فرمائی اپنے قرآن کے اندر. آخرت کا اس بات بھی کرنا پڑتا ہے
اور دنیا کی نفی بھی کرنی پڑتی ہے. دنیا کی محبت جیسے جیسے دل کے اندر سے نکلتی ہے, آخرت کی محبت اور فکر ویسے ویسے دل کے اندر داخل ہوتی ہے. تو یہ بھی کوئی جادوئی کام نہیں ہے, یہ جادو تو ہونا نہیں ہو جاتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے انہوں نے جادو کے جو ہے وہ کچھ الفاظ کہہ دیے اور صحابہ جو ہے سو. یہ بھی ایک تدریجن پروسیس تھا جس پروسیس سے صحابہ گزرے تھے, اور اس کے اندر انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں, بہت آزمائشوں سے گزرے تھے. سونے تو وہ تھے لیکن آگ میں تپ کر کے کندن بنے تھے. کندن زیور جو ہوتا ہے جو عورتیں پہنتی ہیں, آپ سونے کی ڈلیوں کو نہیں پہن سکتے اپنے کانوں کے اندر اور اپنے لاکٹ کے اندر اور اپنے ہاتھوں کے اندر. پہن سکتے ہیں را سونا, کیا فائدہ اس را سونے کا, دیکھ دیکھ کر کے خوش ہوتے رہیں گے ہاں میرے گھر کے اندر اتنا سارا کوائنس پڑے ہوئے سونے کے, زیور بنا ہی نہیں سکتے. اس کا زیور کیسے بنے گا, زیور بنانے کے لیے تو اس کو پگھلانا پڑے گا, آگ میں ڈالنا پڑے گا, پھر کہیں جا کر کے اس کے اندر سے کھوٹ نکلے گی. اس طرح یہ نہیں مولڈ کرنے کے لیے نہیں آگ میں ڈالا جاتا, آگ میں ڈالنے کے دو مقصد ہوتے ہیں. پہلا مقصد ہوتا ہے اس کے اندر سے کھوٹ جو خراب چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں سے باہر نکل جاتی ہیں, اور پھر وہ خالص سونا رہ جاتا ہے. اب اس کو مولڈ کر کے جو ہے وہ جیولری بنائی جاتی ہے. اب وہ جیولری ہوتی ہے نا اس کی اصل ویلیو ہوتی ہے, اس کا اصل پھر ایک فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کو پہننے والے جو ہوتے ہیں وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, نگاہوں کو بھا رہے ہوتے ہیں. اور جو سونا یہ کہہ دے کہ میں تو سونا ہوں ایسے ہی چھوڑ دو مجھے, کیپ یور ہینڈز آف می, ڈونٹ میس ود می شیخ صاحب, اپنی رائے اپنے پاس رکھیے, مجھے پہلے ہی سب کچھ پتا ہے, میں نے ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. اپنی رائے کو اپنے طرف رکھیے, زیادہ فری ہونے کی کوشش نہیں کیجیے گا میرے ساتھ. ایسے شخص کے ساتھ کیا ہوگا پھر, کہ وہ را سونا تو رہے گا, وہ بھی جب تک رہے گا تو رہے گا, پتہ نہیں ایمان سے محروم کر دیا جائے تو را سونا بھی پھر نہیں رہے گا. لیکن یہ کندن کبھی بھی نہیں بن سکتا, اور جب کندن نہیں بن سکتا تو یہ ایک دوسرے کے لیے فائدے کا سبب بھی نہیں بن سکتا, یہ معاشرے کا ایک اچھا فرد کبھی بھی نہیں بن سکتا. یہ دینی لبادے اوڑ اوڑ کر کے نا, دینی لبادے, دینی عبادتیں اور شکل و صورت بنا لی اور علم پڑھ لیا اور ڈگریاں لے لیں, ماشاءاللہ درس نظامی کے اندر فارغ التحصیل ہو گئے. اچھا اللہ تعالیٰ مشائخ کوئی عالم الغیب تو نہیں ہوتے, مشائخ کی آنکھوں میں پٹی ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ, کبھی مشائخ کبھی ایسے لوگوں کو اجازت خلافت بھی دے دیتے ہیں کیونکہ وہ عالم الغیب نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں اس طریقے کے کام. ایسے لوگوں کو پھر کبھی اجازت خلافت بھی مل جاتی ہے, ماشاءاللہ دین کے کام بھی خوب, مسند ارشاد کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے, لیکن اندر سے وہی معاملہ, کیونکہ اسلام نہیں ہوئی, ڈانٹ ٹپٹ کبھی بھی نہیں ہوئی, ذلت و رسوائی کا کبھی بھی سامنا نہیں کرنا پڑا, ہمیشہ پمپ اپ ہی ہوتے رہے, ہمیشہ تعریفیں ہی ملتی رہیں. کندن کیسے بنیں گے پھر, تو دوسروں کو تو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اپنی زندگی وہی جھوٹ پہ گزر رہی ہوتی, وہی جھوٹ, وہی فریب, وہی دھوکہ, وہی نفاق, وہی چل رہا ہوتا ہے سارا کا سارا. تو چند بنیادی باتیں ہیں, ان بنیادی باتوں کو سمجھے بغیر ہم دین کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتے. فائدہ نہیں ہے خامخواہ آ کر کے بس چند باتیں سننی ہیں اور اس کے بعد ان کو اگنور کر کے آگے بڑھ گئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے, جو اب تک ہو چکا اس کے اوپر ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. صرف ظاہری گناہ ان کے اوپر خالی توبہ نہیں کرنی, سوچ کے گناہ سب سے بڑے گناہ ہوتے ہیں, عقیدے کے گناہ سب سے بڑے گناہ ہوتے ہیں, ان گناہوں کے اوپر ہمیں زیادہ ضروری اور زیادہ پہلے توبہ کرنی ہوتی ہے. اس سوچ کو جب تک تبدیل نہیں کریں گے نا, فقط چند اعمال اور ظاہری کیفیات کو تبدیل کر لینا اس سے کام نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سوچوں کو ایسا بنا دے کہ جیسا کہ وہ چاہتا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اذان ہو چکی ہے, اس وجہ سے آج اس توبہ کے کلمات پڑھا کر کے مختصر دعا کر کے ختم کرے گا. دل کے اندر اپنے تمام غلطیوں کو تاہیوں سے سچی پچی توبہ کی نیت کر لیں اور پیچھے پیچھے ان کلمات کو دہرا لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. قتلنے سے انشاءاللہ توبہ طالب ہو چکے ہیں. اس توبہ کے اوپر برقرار رہنے کے لیے ہمارا شاید کچھ معاملات بتاتے ہیں, ان کو بھی جلدی سن لیجیے. کل 6 معاملات ہیں سلسلہ علی نقشبندیہ کے. پہلا معمول ہے استغفار پڑھنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب وأتوب إليه, تاکہ گناہوں سے ہم توبہ کرتے رہیں ساتھ ساتھ. صبح شام 100 دفعہ استغفار پڑھنا یہ پہلا معمول ہے. دوسرا معمول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بدر شریف پڑھنا, یہ بھی صبح 100 دفعہ اور شام کو بھی 100 دفعہ, یہ دوسرا معمول ہو گیا. تیسرا معمول قرآن پاک کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا, ناظر قرآن کی تلاوت کرنا, یہ تیسرا معمول ہو گیا. چوتھا معمول وقوف قلبی, یعنی ہر وقت اس طرح کا دھیان رکھنا کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بس علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہم نے چھوڑ دینا ہے. اصل میں یہی ہے چوتھا معمول جس کو وقوف قلبی کہا جاتا ہے. پانچواں معمول ہے مراقبہ کرنا. مراقبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سب کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. مراقبے کا طریقہ اس طرح بنے گا کہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, یعنی جب اس طرح بیٹھ گئے نا کہیں پر, آنکھوں کو بند کر لیا, سر کو جھکا لیا, تو اب دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, اور میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. ان شارٹ کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور میں اس کو سننے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس نیت کے ساتھ جب آپ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھے رہیں گے اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے نا, یہ مراقبہ کہلائے گا. یعنی اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے, میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, اور اب اس آواز کو سننے کی میں نے کوشش کرنی ہے. تو اب آپ 15-20 منٹ تک بیٹھے رہیں اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں, اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. یہ پانچواں معمول ہو گیا. اور چھٹا معمول یہ ہے کہ کسی شیخ کے ساتھ اسلامی تعلق بنانا اور ان سے اپنے زندگی کے تمام معاملات کو ڈسکس کرنا. مقصد اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہمارا بن جائے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بننے کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہماری زندگی میں موجود ہوتی ہیں. تو جب تک ان رکاوٹوں کو دور نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بن نہیں سکتا. جیسا کہ آپ ابھی سن چکے ہیں, کتابیں پڑھنے سے اور اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں بنتا. رکاوٹیں بڑی ہیں, وہ اعمال کے باوجود روک کے رکھتی ہیں ہمیں, جن میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے. تو اس وجہ سے نا ان رکاوٹوں کو پہلے دور کرنا پڑتا ہے, ان اینکرز کو پہلے اپنے اندر سے نکالنا پڑتا ہے, تب آگے بڑھتا ہے. ورنہ تخیل کے اندر اللہ تعالیٰ سے وصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. اپنے تخیل کے اندر میں اللہ سے واصل ہو چکا ہوں اور میں سب کچھ ہو چکا ہے میرا, تو یہ امیجنیشن تو مسئلے کوئی نہیں ہے. تو اس وجہ سے نا ان رکاوٹوں کو دور کرنا جو ہے نا, یہ اس کے اندر ٹائم لگتا ہے, محنت لگتی ہے, مجاہدہ لگتا ہے. تو اس کے لیے یہ اسلامی تعلق بنانا جو ہے یہ لازم ہے, یہ شرط ہے. بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو چونکہ نے باقاعدہ لکھا کہ چونکہ ایمان کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے, اس کے بغیر ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی, اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ تعلق فرض ہے. یہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. کچھ سوچ سمجھ کے انہوں نے بات کری ہوگی نا, ایسے بھی تھوڑی کر دیے. محتاط ہوتے ہیں یہ بزرگ، ایسے نہیں ہے بات کہہ دیا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اسلامی تعلق جو ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر انسان آگے بڑھ نہیں سکتا. تو یہ کل چھ معاملات ہو گئے، استغفار، درود شریف، قرآن شریف، وقوف قلبی، مراقبہ اور اسلامی تعلق، جس کو رابطہ بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی رکاوٹیں ہیں رکاوٹوں کو راستے سے دور فرمائے. معافی دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے دعا کے بارے میں ایک بات ذہن میں آئی کہ کچھ ساتھی سوال کیا کرتے ہیں کہ نیکی میں آپ کہتے ہیں، کیونکہ کلاسز کے اندر اس طرح کی باتیں کئی دفعہ ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے سوال کیا تھا ایک سے زیادہ لوگوں نے کہ کیا دنیا کی نعمتوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیا دنیاوی چیزوں کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے دعا کرنی چاہیے، یا یہ دعا کرنا جو ہے وہ غلط ہوگا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آخرت کے لیے نیکی کرنی چاہیے، آخرت کے لیے اپنے تمام معاملات کو فوکس کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے، حالانکہ ویسے تو کوئی کنفیوژن والی بات اس میں وغیرہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر یاد دہانی کے لیے بات سن لیں کہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے. دعا و مخ العبادہ، ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک میں یہ بھی الفاظ آئے کہ دعا و ہو العبادہ، کہ دعا یہی عبادت ہے. تو دعا کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی سے مانگنا، اور مانگنا بھی ایسے نہیں کہ جیسے کوئی کسی بچے سے کچھ مانگ رہا ہو یا کسی اپنے برابر والے سے مانگ رہا ہو. دعا کی تعریف یہ ہے کہ جس سے مانگا جا رہا ہو اس کو اپنے سے بڑا سمجھ کر کے اور دینے پر قدرت رکھنے والا سمجھ کر کے اس سے مانگا جائے، تب یہ دعا بنتی ہے، ورنہ تو یہ دعا ہی نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے نا دعا کا جو اصل مقصود ہے، جو یعنی دعا کی جو اپنا سٹرکچر ہے، وہ خود ہی عبادت ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالی کو قادر مطلق مان کر کے، بڑا مان کر کے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں. اب یہ کوئی چیز میں کچھ بھی شامل ہو سکتا ہے، آخرت کی نعمتیں اور دنیا کی نعمتیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ دعا کہلاتا ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک کا تو مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ اپنے جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہو تو وہ بھی اللہ سے مانگو. اور جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے اور کسی دوسرے سے نہیں مانگتا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی مقرب بندہ بن جاتا ہے. یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، کہ دعا سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے نا دعا کا معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے مانگنی ہے اور بار بار مانگنی ہے. اب ایک یہ بھی ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے، آتا ہوگا لوگوں کے، کہ بھئی جو مشائخ دعا کرتے ہیں، اسپیشلی ہمارے حضرت جیسے دعا کرتے ہیں، تو وہی الفاظ ہر مرتبہ، وہی الفاظ، گویا کہ ایک لکھی پڑھی قسم کی رٹی ہوئی دعا ہے، اور بس آ کر کے اس دعا کو جو ہے وہ پڑھ دیا کرتے ہیں. تو یہ ایک انداز ہے دیکھنے کا، لیکن اس کو دوسرے انداز سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بھئی جتنی مرتبہ مانگیں گے ایک ہی چیز کو، ہر مرتبہ دعا مانگنے کا ثواب ملے گا، ہر مرتبہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہونے کا ذریعہ بنے گی. چاہے آپ ایک ہی چیز کو بار بار مانگ رہے ہوں، ریپیٹ کر رہے ہوں، ایک ہی انداز سے مانگ رہے ہوں، مختلف اندازوں سے مانگ رہے ہوں، لیکن ہر مرتبہ دعا مانگنا جو ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے دعا کی اہمیت جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں کم نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ بہت زیادہ اس کو بڑا بنا کر کے رکھنا چاہیے دعا کو. بظاہر ایک ٹپیکل سا جملہ لگتا ہے نا، ہاں بھی دعا کر، دعا کیجئے، دعا کیجئے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا دعا تو ہم کرتے ہی ہیں، اب ہمیں کوئی دوا بتاؤ، اب کوئی کام کی بات کرو، اب کوئی مجھے کوئی پریکٹیکل سولوشن بتاؤ. گویا کہ دعا جو ہے نا یہ تو ایک فارمیلٹی ہے، یہ تو ہو ہی جائے گی بس، اب اصل بات کرو. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم دعا مانگ نہیں رہے ہوتے ہیں، ہم دعا یا تو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم دعا ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر عطا کے بجائے شاید پروردگار کو غصہ آتا ہوگا، عطا کرنے کے بجائے شاید غصہ آتا ہوگا. کیسے؟ ہم اپنی اولاد کے ایمان کے لیے دعا مانگتے ہیں. ایمان سے بڑھ کر کے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. کسی چیز کی اہمیت ایمان سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالی ہم سے سب سے پہلی چیز جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ایمان ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ تعالی پر ایمان لے کر کے آئیں. لیکن اس اہم ترین شے کے لیے اگر ہم ایسے دعا کریں کہ جیسے کہ کوئی انسان ٹافی کے لیے بھی ایسی دعا نہیں کرتا کہ کوئی چھوٹی سی چوٹی جو بالکل ہی بیکار قسم کی چیز ہے نا اس کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ سے شاید کوئی دعا کرتا ہوگا تو ہم ایمان کے لیے بھی ویسی دعا کر رہے ہوتے ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, اپنے اولاد کے ایمان کی حفاظت کے لیے. تو اب اس کے اوپر ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پیار آتا ہوگا ہمارے اوپر. یعنی جو میں نے سب سے اہم چیز بنائی ہے, جس کی بنیاد پر میں نے تمہیں اپنی رضا عطا فرمانی ہے, اپنی جنت عطا فرمانی ہے, اس چیز کو تم نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ معمولی چیز اور کوئی نہیں ہوگی ایسے. تو اس وجہ سے نا دعا کو سمجھنا اور چیزوں کو ان کے حساب سے اللہ تعالی سے مانگنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اس کو ہم فور گرانٹیڈ نہیں لیا کریں کہ ہاں یہ تو بس مجھے پتہ ہی ہے, تم آگے بات کرو, اصل بات کرو. ایسے نہیں سوچا کریں, بلکہ اس بات کا احساس کیا کریں کہ واقعی میں نے شاید اللہ تعالی سے مانگا ہی نہیں ہے ابھی تک. جن چیزوں کو زیادہ اہم بنا کے مانگنا تھا ان کو میں نے ابھی تک اہم بنا کے نہیں مانگا ہے. جن چیزوں کو ان کے مقابلے میں کم اہمیت کے ساتھ مانگنا تھا ان کو شاید میں زیادہ اہمیت کے ساتھ مانگتا ہوں. تو دعا کے اندر بھی ایسی ایسی بلنڈرز ہم کر سکتے ہیں دعا کے اندر, جو کہ اصل عبادت ہے, اس کے اندر بھی ہم ایسے ایسے بلنڈرز کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کہ وہ دعا ہمارے, جس کو مشائخ کہتے ہیں کہ پھٹے کپڑے کی طرح ہمارے منہ کے اوپر مار دی جاتی, اس کی وجوہات ہی بنتی ہیں. تو چیزوں کی اہمیت کو سمجھنا جو ہے نا, یہ صحیح دعا اور اچھی دعا مانگنے کے لیے یہ ایک شرط ہے. بہرحال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحانہ ربی العالی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ, نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہماری نیتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہماری سوچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے فکر کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے گمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہماری جانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے اموال کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ, برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, موت سے پہلے ایمان سے محروم کر دیے جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے کی توفیق چھن جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, اپنے دربار سے رد کر دیے جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, علم حاصل ہونے کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما. اے اللہ, نسبت میں جانے کے بعد اے اللہ, نسبت سے محروم کر دیے جانے سے حفاظت فرما. اے اللہ, ہم بہت کمزور بندے ہیں. اے اللہ, بہت کمزور بندے ہیں. اے اللہ, بہت کم عقل کے بندے ہیں. اے اللہ, بہت غلطیوں کے پتلا ہیں. اے اللہ, غلطیوں کے پتلے ہیں. اے اللہ, سراسر ہم شر ہیں. اے اللہ, سراسر ہم غلطی ہیں. اے اللہ, ہمارے اس حال کے اوپر رحم فرما. اے اللہ, ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ, غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ, اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے ہمیں ظاہری اور باطنی طور پر طور پر دھو فرما. اللہ ہمارے نفوس کا آخر کے ساتھ تزکیہ فرما. اللہ ہمارے قلوب کا تصفیہ فرما. اللہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما. اللہ عافیت والا معاملہ فرما. عفو درگزر والا معاملہ فرما. اللہ ہم نے تیری نعمتوں کی قدر نہیں کری. اللہ ان نعمتوں سے کبھی بھی محروم نہ فرما. اللہ تم نے جان کی نعمت دی, اللہ ہم نے اس کی قدر نہیں کری. اللہ اس جان سے, اللہ اس کی صحت سے ہمیں محروم نہ فرما. اللہ اموال کی نعمت عطا فرمائی, اللہ اس کو ہم نے تیرے راستے کے اوپر خرچ نہ کیا. اللہ ان اموال کی محرومی سے محفوظ فرما. اللہ تم نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی, اللہ اس نعمت کو تو ہم نے نعمت سمجھا ہی نہیں. اللہ اس کو تو ہم نے اپنے گھر کی لونڈی سمجھ کر کے رکھا. اللہ اس کے محروم کر دیے جانے سے محفوظ فرما. اللہ ہر طرف لوگوں کو ایمان سے محروم ہوتا دیکھ رہے ہیں. اللہ یقیناً وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جس کے اندر صبح مومن لیکن شام کو کافر, شام کو مومن لیکن صبح کو کافر. اے اللہ وہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اے اللہ واقعات سن رہے ہیں. اے اللہ ہمارے جاننے والوں میں ایسے معاملات ہو چکے ہیں. اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو ایسے اللہ اس انجام سے محفوظ فرما. اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ, اے اللہ رد نہ فرما. اے اللہ اپنے دربار سے رد نہ فرما. اے اللہ غلطیوں کو تاہیوں کو اے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما. اے اللہ اپ کو درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ کو تاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ عقل سلیم نصیب فرما. اے اللہ صحیح موقع پہ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں اے اللہ ان پر اصرار کرنے سے محفوظ فرما. اے اللہ عاجزی اور ان کے ساری نصیب فرما. اے اللہ تکبر سے حفاظت فرما. اے اللہ عجب سے حفاظت فرما. اے اللہ شہوت سے حفاظت فرما. اے اللہ غصے سے حفاظت فرما. اے اللہ حرص اور حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ تو ان تمام روحانی بیماریوں کا آخر کے ساتھ علاج فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما. اے اللہ اپنے بخشے بخشائے بندوں میں شامل فرما. اے اللہ دنیا کی زندگی کو بھی آسان فرما. اے اللہ آخرت کی زندگی کو بھی آسان فرما. اے اللہ قبر کے وقت کو بھی آسان فرما. اے اللہ حشر کے وقت کو بھی آسان فرما. اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تلے جام کوثر پینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو کہا گیا سنا گیا, اے اللہ جو بھی اس میں خیر تھی اے اللہ آپ کی طرف سے تھی. اے اللہ جو بھی شر تھا برائی تھی اے اللہ وہ ہماری طرف سے تھا. اے اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ جو کہا گیا اس پہ عمل کرنے کی سنا گیا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ علم نافع عطا فرما. اے اللہ عمل صالح عطا فرما. اے اللہ تمام بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ اپنے بخش بخشائے بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا, اے اللہ اپنا گھر پیش کیا, اپنا وقت پیش کیا, اپنی صلاحیتیں پیش کریں. اے اللہ اپنی فکریں پیش کریں. اے اللہ ان کو ان کے بدلے بہترین جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت سے نواز فرما. اے اللہ اپنا قرب عطا فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو ہماری کم عقلی اور کم علمی کی وجہ سے رد نہ فرما. اے اللہ ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دعائیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق عظیمہ عطا فرما. اے اللہ بہترین اخلاق عطا فرما. اے اللہ ایک دوسرے کے لیے رحمت بن کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گھرانوں کو محبت و الفت کے خزانے بنا. اے اللہ ہمارے گھرانوں کو محبت اور الفت کے نمونے بنا. اے اللہ اپنے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اے اللہ نمونے بنا. اے اللہ ہمارے اور ہمارے گھر والوں کے درمیان ایسی محبتیں پیدا فرما جیسے آپ نے اپنے حبیب علیہ السلام اور ازواج مطہرات کے درمیان محبتیں پیدا فرمائی تھیں. اے اللہ ہمیں دوسروں کے لیے ایسے مشعل نور بننے کی توفیق عطا فرما جیسے آپ نے اپنے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو پوری دنیا کے لیے مشعل نور بنایا. اے اللہ اس دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما. اے اللہ کافروں کے ہاتھوں اے اللہ تماشا بن جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ان کے ہاتھوں اے اللہ آزمائش کا شکار ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں دین کی عزت اور سرخروئی عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کی حفاظت نصیب فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں ہماری حفاظت کا معاملہ فرما. اے اللہ
ہماری تمام دعاؤں کا پھر رحمت سے قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا, اے اللہ پیغام بھیجے, اے اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ جو بھی جس حالت میں بھی جس صورت میں بھی پریشان ہیں, اے اللہ جس قسم کی بھی آزمائش کا شکار ہیں, اے اللہ ان کی آزمائشوں کو ان کے اوپر آسان فرما, اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں مولانا صاحب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اے اللہ ان کی مغفرت فرما, اے اللہ ان کو اپنے قرب کے اعلی درجات عطا فرما, اے اللہ ان کے اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا, اے اللہ ان کے گھر والوں کو لواحقین کو اے اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جتنے بھی دوست عزیز رشتے دار اس دنیا سے گزر چکے ہیں, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما, جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلی درجات عطا فرما. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی, اے اللہ ہماری اولادوں کی زندگیوں کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما. اے اللہ ان کی تربیت میں جو بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں, اے اللہ جو بھی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اے اللہ اپنی رحمت سے اس بات کو ہماری سمجھ میں اتار فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں راستہ دکھلا دے. اے اللہ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ان کی تربیت کی جو ذمہ داریاں ہیں, اے اللہ جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بہترین انداز میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بس میں تو کچھ بھی نہیں, اے اللہ ہم بالکل ہی خالی ہاتھ ہیں, اے اللہ تہی دامن ہیں, اے اللہ فقیر ہیں. اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں جو کچھ مانگتے ہیں, اے اللہ سب کچھ ہمارے پاس آپ کا دیا ہوا ہے. اے اللہ ہم بالکل محتاج ہیں, اے اللہ ہر قسم کی توفیق سے بھی محتاج ہیں, عمل سے بھی اے اللہ بالکل ہی آری ہیں, اے اللہ توفیق سے بھی خالی ہیں. اے اللہ ہمارے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرما. اے اللہ اپنے اے اللہ ان گنت خزانوں میں سے اے اللہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اے اللہ اپنے خزانوں میں سے آپ ہم سب کو عطا فرما دیں گے, آپ کے خزانوں میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی, لیکن اے اللہ ہماری زندگی بن جائے گی, اے اللہ ہماری آخرت بن جائے گی. اے اللہ آپ کی جنت میں تو کوئی بھی کمی نہیں واقع ہوگی. اے اللہ آپ ہمارے اوپر احسان فرما دیجئے. اے اللہ یقیناً احسان تو اسی پر کیا جاتا ہے کہ جو اس کا ڈیزرو نہیں کرتا ہے. اے اللہ آپ تو محسن ہیں, اے اللہ آپ تو محسن احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اے اللہ آپ ہمارے اوپر احسان فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھیے, اے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھیے, اے اللہ بلکہ اے اللہ اپنی رحمت کے خزانوں کی طرف دیکھیے. اے اللہ ہم آپ سے بہترین گمان رکھتے ہیں, اے اللہ آپ سے بہترین توقع رکھتے ہیں. اے اللہ ہمارے اس اچھے گمان کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گھر والوں کے حق میں, اے اللہ آل اولاد کے حق میں, تمام متعلقین کے حق میں اے اللہ بہترین فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی خیروں کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کی خیر سے اے اللہ ہم محروم اپنے آپ کو پاتے ہیں. اے اللہ آپ خیریں عطا فرما دیجئے. اے اللہ شرور سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ہمارے شر سے, اے اللہ ہمارے اپنے ہی شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے شر سے دوسروں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہر غیر کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ اپنے قرآن کی محبت عطا فرما دیجئے, اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اعمال میں اخلاص پیدا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اعمال کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.